ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت، ایک ہے تزکیہ. تبلیغ کے لیے یہ تین چیزوں کا کامل ہونا ضروری ہے. تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ علم سے چاہے وہ اگر دنیا کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو اسے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ وہ مسائل جو فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہے، فرائض اور واجبات کا علم سیکھنا فرض ہے. اور وہ مسائل، مثلا جیسے ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو اس مال کے جو مسائل، جو زکات وغیرہ ہوتے ہیں، اس پر سیکھنا وہ فرض نہیں ہے. شادی نہیں ہوئی تو شادی کا سیکھنے مسائل سیکھنے پر فرض نہیں ہے. اور جب ہونے لگے، مال آ گیا، اب مال کے مسائل سیکھیں. یہ عامی مسلمان کے لیے قاعدہ ہے. حج کے مسائل سیکھنا، اس پہ فرض نہیں ہے. حج کو جانے لگے تو حج کے مسائل سیکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو ماں اشارہ فرما رہے ہیں، آپ تو ادھر آئے. تو مسائل سیکھنا عام مسلمان کے لیے، جو فرائض و واجبات ہیں اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. اور ایسے معاملات جو کبھی کبھی پیش آتے ہوں، اس کے لیے اس کا سیکھنا فرض ہے. پوچھے اور عمل کرتا رہے. اسی لیے حدیث شریف میں سائل العلماء، علماء سے مسائل پوچھتے ہیں. تو ایک ہے تعلیم، اچھا ایک ہے تربیت. اب تربیت یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ شریعت و سنت مزاج بن جائے. شریعت پر چلنا اور سنت پر چلنا، وہ مزاج بن جائے، اس کا نام ہے تربیت. مثلا اب نماز میں کھڑے ہونے کی ایسی عادت بنا لے کہ اگر سمجھو نیند میں بھی آ جائے نا، تو اس کے دونوں پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف، ایسے حال ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. کیونکہ تربیت کیا ہے کہ ناقص کو درجہ بدرجہ، درجہ کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنا جو سب سے پہلا تعارف کرایا نا قرآن پاک میں، وہ رب العالمین کا کرایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیا کرایا؟ رب کا. رب جو تربیت فرمانے والا ہے. اور تربیت کیا ہے کہ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے. جیسے بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. کیا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اے ٹی ایم مشین کی طرح ہوتا، ادھر کارڈ ڈالا ادھر بچہ باہر آ جاتا. کیوں وہاں ملا تھا کہ مشکل کہ شوہر نے ادھر کارڈ ڈالا ادھر بچہ باہر آ گیا، بٹن دبایا اے ٹی ایم مشین کی طرح اور باہر آ گیا. لیکن پھر کوئی آدمی جو ہے وہ بیوی کے پاس جاتے کتنا ڈرتا کہ تو یہاں تو ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگے گی کہ ابھی ہم مطلب یہ پورے نہیں کریں گے، بچہ باہر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک حساب بنایا کہ وہ ماں اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں، اور روح بھی 4 مہینے کے بعد آتی ہے. کتنا یہ اس کو تربیت بولتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ادھر وہی جو اے ٹی ایم مشین والی بات ہے. سمجھ تو گئے ہو گئے. اس پر ایک لطیفہ ہے. ایک آدمی گزر رہا تھا، سر منڈایا ہوا تھا، تو ایک شخص کے پاس طوطا تھا. وہ طوطا باتیں کرتا تھا، تو اس طوطے نے اس آدمی سے کہا وہ گنجے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے مالک سے کہا یہ کتنا بدتمیز بدتہذیب، اور طوطا ہے کہ یہ کتنی اس طرح بولتا ہے. تو مالک نے غصے سے طوطے کو مارا، سمجھایا کہ بھائی یہ کیا طریقہ تمیز، سلیقے سے رہو، یہ کون سا طریقہ ہے تم ایسے بدتمیزی کیا بولتے. سب بہت اچھا. اگلے دن وہ صاحب پھر کسی کام سے وہیں سے گزر رہے تھے. اب وہ جب طوطے کے قریب سے گزرے تو طوطے نے کچھ بھی نہیں کہا، آگے گئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا. طوطا کہا نہیں، انسان کو بھی ہوتا نا طبیعت میں مچلتی ہے، تو اس نے مڑ کے دیکھا تو طوطے نے کہا سمجھ تو گئے ہو گئے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے بلوغت تک 15 سال ہے, اس زمانے میں تو کم ہے, فلموں کی برکت ہے اور بے حیائی کی برکت ہے کہ بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ پہلے کوئی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ قدم کے ایک پیر بھائی تھے, حبیب الحسن خان شیروانی, حضرت حبیب الحسن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ پوری صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے, نواب تھے وہ. حضرت نے فرمایا کہ وہ 12 برس کی عمر میں بالغ ہو گئے تھے, اور پھر حضرت نے اس کی وجہ فرمائی, فرمایا اس کی وجہ یہ تھی وہ نواب تھے, عمدہ کھاتے تھے. اب اس زمانے میں گویا 12 برس کا بالغ ہونا ایک تعجب خیز بات تھی, ایک عجیب بات تھی کہ 12 برس میں بالغ ہو جائے. ماشاء اللہ اگر آج کل 8 برس میں بالغ ہو جائے کوئی تعجب کی بات ہے؟ فلموں کی برکت, موبائل اور موبائل کی کرامات, کرامات الموبائل حق, اس زمانے تک یہ بھی کہنا پڑے گا کرامات الجوال حق, کہ وہ جو اوریانی کے مناظر ہیں جس سے جذبات بھڑکتے ہیں ایسی چیزیں, اس سے اگر وہ جلدی والے ہو جائے تو کیا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا, ایک طریقہ بلوغت کا رکھا, ورنہ کیا مشکل تھا. اگر مائیں کے پیٹ سے بچہ آتا بالغ ہو کیا آتا, مونچھوں کو تاؤ دیتا اور نرس کو آنکھ مارتا کل چلا سیدھا دارالفتا چلے نکاح پڑھوانے, اتنا تعجب تھا اگر بچہ بالغ. ایک صاحب کہنے لگے میرے شیخ سے کہ حضرت آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ بچہ بالغ ہوتا تو ایک دم ماں کا کیا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا تو عجیب آدمی, اللہ کی قدرت ہے, جب اللہ تعالیٰ یہ دینا ہوتا تو ماں بھی اتنی بڑی بنا دیتی. آدم علیہ السلام کے قد قد آدم پر ہوں گے نا جنتی, ہے نا حدیث شریف ہے نا کہ جنتی قد آدم پر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے. لیکن رب اسی کو کہتے ہیں کہ جو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے. دیکھیے دورہ شریف حدیث شریف آخر میں رکھا, شروع میں جو ہے اعدادیہ وغیرہ اولا ثانیہ آہستہ آہستہ کر کے آگے لکھ دیتے. فقہ کی جو کتاب ہدایہ ہے وہ 5ویں درجے میں جا کے پڑھا تھا, حالانکہ قدوری وغیرہ اور جو دوسری کتابیں ہیں وہ ابتدا میں پڑھا دیتے ہیں, بڑی کتاب پڑھانا کیا مشکل تھا. لیکن نہیں, کس کو کہتے ہیں کہ راہ ہموار کی, زمین کو ہموار کیا جاتا. جب اللہ تعالی ہی نے زمین سے غلہ اگانا ہے تو ہل چلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. غلہ تو اللہ تعالیٰ نے اگانا, ہمارے عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں, تو ہل چلانے کی کیا ضرورت ہے. اس کا نام ہے الدنیا بالوسائل لا بالفوائل, کہ دنیا وسائل سے چلے گی فضیلتوں سے نہیں چلے گی. اس لیے دیکھیے فضیلت کی بات تھی, فضیلت کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آسمان سے جب اتریں گے تو فرشتوں کے سہارے سے, اور یہ اعزازن ہے, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ اعزاز ہے جس کو کہتے ہیں پروٹوکول ہے, وہ اعزاز ہے. اور جب اس منار سے جب نیچے تشریف لائیں گے تو سیڑھی منگوائیں گے. تو جس شخص کے لیے, جس نبی کے لیے اللہ تعالی نے اتنا انتظام کیا, اتنا انتظام کیا کہ آسمانوں کی وسعتیں کیا اللہ اوپر, ہم یہ جو حد نگاہ ہے یہ جو ہمیں نا, یہ آسمان نہیں ہے, ہمارے کہتے ہیں یہ نیلا آسمان, یہ آسمان نیلا نہیں ہے. یہ جو اب رہی بات یہ نیلی کیا چیز ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کی حد ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیلا ہے, اور حقیقت کیا ہے آسمان کی کسی نے نہیں دیکھا. تو اتنی بلندیوں سے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا سکتے ہیں, ایک بات یاد آئی, ایک عالم نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی تشریف لائے تو گویا نئی شریعت ہونی چاہیے. تو اس کا جواب دیا, بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب تشریف لائیں گے تو ان کا احساس بھی ہوگا, احترام بھی ہوگا, کیونکہ وہ بہرحال عام انسانوں سے تو کوئی ان کے برابر برابری نہیں ہے, تو پھر کیا حیثیت ہے. تو اس کا جواب دیتے فرمایا دیکھو جیسے ہمارے ملک ہے, صوبہ ہے پنجاب, پنجاب کا گورنر ہم سندھ میں رہتے ہیں, سندھ کا گورنر, اگر پنجاب کا گورنر سندھ میں آ جائے تو اس کا پروٹوکول, اس کا اعزاز و اکرام کیسا ہوگا؟ گورنر جیسا. لیکن حکم کس کا مانا جائے گا؟ سندھ کے گورنر. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پروٹوکول تو آپ کو وہ ملے گا, اعزاز و اکرام, لیکن سکہ کس کا چلے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. شریعت وہی چلے گی. کیسا پیارا جواب ہے, کتنی اور کتنے آسان انداز میں سمجھا دیا, عام فہم انداز میں, کہ ایک عام مسلمان کو بھی آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان آج کل جو یہ ٹی وی پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اینکر پرسن قسم کے لوگ, یہ گمراہ, خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور قرآن پاک نے اس کو فرمایا من الجنتی والناس, یہ والناس لوگ بھی تو ہوتے ہیں گمراہ کرنے والے. تو یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اخباروں میں لکھتے ہیں عجیب عجیب چیزیں, تو یہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. اس لیے دولا کے علماء کو کچھ ایسی باتیں بھی سیکھنی چاہیے تاکہ عوام کی بات کا جواب مؤثر طریقے سے پیش کریں. تو وہ اس طرح کے اشکالات بھی ڈالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر وہ عیسائیوں کی مدد اور اس میں کرتے ہیں. تو اس کا پیارا جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو گویا ایسا ہے کہ پنجاب کے گورنر سندھ میں آ گئے, تو اس کا اعزاز اور اکرام پنجاب کے گورنر جیسا ہوا کہ جی گورنر آئے, بڑا آدمی آیا نا, اعزاز اور اکرام ہوگا. لیکن قانون جو ہوگا, حکم جو مانا جائے گا, وہ سندھ کے گورنر کا مانا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا کہ جب آسمانوں سے فرشتوں کے سارے جو تشریف لائیں گے تو کہاں کیا وسعتیں اور کیا بلندیاں ہیں وہ, لیکن دنیا میں اترتے ہی آپ سیڑھی منگوائیں گے. اس پر ہمارے علماء اکرام اللہ ان کو جزائے خیر نے سمجھایا, فرمایا دیکھو اسی سے ہے کہ یہ دار الاسباب ہے, یہاں وسائل اختیار کرنے ہوں گے. اس لیے کیا فرمایا, الدنیا بالوسائل لا بالفوائل, کہ وسیلہ چاہیے اور تربیت کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. اس لیے یہ جو کہا نا کہ مربی کی صحبت میں رہے تاکہ تربیت پائے. ابھی مدرسے میں 8 برس جو گزارے جاتے ہیں یا 10 برس جو گزارے جاتے ہیں یا کم کچھ عرصہ گزارا جاتا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ تربیت ہے. ابھی جو ہمارے جو تبلیغ والے حضرات جو سمجھاتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار کہنا, یہ کیا, یہ تربیت ہے. اس لیے درسگاہ میں تربیت گاہ میں فرق ہوتا ہے. درسگاہ میں ایک بات کو ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے, یا دوسری جگہ اگر تکرار ہوتا ہے تو شاگرد کے کہنے پہ ہوتا ہے, ویسے تکرار نہیں ہوتا. کیونکہ لہٰذا کسی کتاب کو تکرار نہیں کیا جاتا, کتاب کو بارہ دوبارہ نہیں پڑھا جاتا. یہاں تک کہ استاد اگر کوئی ایک مسئلہ اس کے سامنے آ جائے تو استاد یہ بات فرمائے گا کہ یہ فلاں بات آپ فلاں کتاب میں پڑھ چکے ہیں, اس اشارے کو فرما کے آگے بڑھ جائیں گے. یا اگر کوئی ضروری چیز ہوگی تو استاد اس ضروری نقطے کے اعتبار سے مختصر بحث فرما کر آگے تشریح دے جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ درسگاہ ہے. تربیت گاہ میں فرق ہوتا ہے. درسگاہ میں تکرار مضمون نہیں ہوتا, تربیت میں تکرار مضمون ہوتا ہے. لہذا جو مربی ہوگا وہ ایک ہی بات کو بار بار فرمائے گا. مثلاً کسی طالب علم کی عادت ہے شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے, اب مربی جو ہوگا نا وہ ایک مرتبہ نہیں بولے گا, وہ بار بار بولے گا. اب اس کا انداز تربیت ہے, وہ اس طرح فرمائے گا جیسے سبحان اللہ, حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, تفسیر موزن القرآن کے مصنف اور میرے شیخ, فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت شاہ صاحب نے جب تفسیر لکھی نا تو ایک پتھر تھا, اس پتھر پر ایسے ہاتھ رکھ کے کونے رکھ کے جو ہے وہ تفسیر لکھا کرتے تھے. فرماتے ہیں 15 برس اس پر لکھی تو اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک شخص آیا اس کا ٹخنا چھپا ہوا تھا, اظہار جو ہے وہ اس کی ٹخنے سے نیچے تھی. اب تربیت کس کو کہتے ہیں اور تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ مجلس ختم ہوئی تو حضرت ان صاحب سے فرمایا ذرا ایک منٹ آپ کی آپ سے ضروری بات ہے. اچھا سب چلے گئے, فرمایا حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی آپ سے ایک بات کہنی تھی, میرا راز ہے کہ میری ایک بری عادت ہے, ذرا آپ دیکھ لیں اس کی اصلاح کر دینا. کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے ہو جاتی ہے. ذرا کھڑے ہوئے فرمایا دیکھو صحیح ہے کہ نہیں. اب آپ انداز. اتنا بڑا شخص شاہ صاحب, کتنے بڑے آدمی, کہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تراویح ہوتی تھی, پہلی رمضان شریف, تو ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بھائی تھے, وہ بھیجتے تھے کسی شخص کو کہ جاؤ پتا کرو بھائی عبد القادر نے آج تراویح میں کتنا قرآن پاک پڑھا ہے. تو آگے بتاتا ہے حضرت ایک پارا پڑھا ہے, یا کبھی کوئی کہہ دو پارا. تو جب ایک پارے کو بتاتے تو حضرت فرماتے اس مرتبہ رمضان 30 کا ہوگا, اور جب دو پارے بتاتا ہے کہ دو پارے پڑھے تو فرمائے تھے اس مرتبہ رمضان 29 کا ہوگا. کیا اللہ نے تعالیٰ نے اس کو اپنے راز دیے تھے اس شخص کو, اتنا بڑا شخص, اور دین سکھانے کا انداز کیسا کہ فرمایا کہ دیکھو میری دیکھو شلوار ٹخنے سے نیچے تو نہیں. وہ رونے لگا, اس نے کہا سر اتنے بڑے آپ اللہ والے عالم ربانی شیخ وقت اور آپ کی شلوار ٹخنے سے نیچے, حضرت یہ بیماری تو میرے اندر ہے. اور کہا حضرت آپ کے انداز میرے دل وہ ہوا, آئندہ سے میں گناہ نہیں کروں گا. تو دیکھو یہ ہوتی تربیت. تو یاد رکھیے گا تربیت میں ایک چیز کا تکرار ہوتا ہے, جیسے غذا تربیت کے لیے ہوتی ہے, جو ہم غذا کھاتے ہیں نا یہ تربیت کے لیے, اس لیے ایک ہی غذا بار بار کھائی جاتی ہے. بچے کو روزانہ دودھ پلاتے ہیں, بچوں کو کہا جاتا ہے, بلکہ سب کو کہتے ہیں بھائی دودھ پیا کرو, روزانہ پیو دودھ. اور بھائی کل بھی تو روٹی کھائی تھی, آج کی روٹی کھائے, پھر دن میں تین دو دو تین تین دفعہ کیوں کھائے. پہلے ایک صاحب سے میں نے پوچھا تم دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہو, کہنے لگے 5 ٹائم. میں نے کہا سبحان اللہ, نماز ایسا فرض بنا لیا آپ نے, 5 وقت کھانے کھاتے. میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے, 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو لگتا ہے 5 وقت کھانے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے, طاقت چاہیے ہوتی ہے. ایک کام کریں اسی طرف سے چلا رہے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر. تو ایک چیز ہے تربیت. تو تربیت کیا ہے کہ کسی ایسا مقام ہو جائے, کسی عادت میں اتنی پختگی ہو جائے کہ انسان گویا اس کا لاشعور بن جائے, کہ غیر شعوری طور پر بھی وہی کام کرے. مثلا جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہو تو دائیں ہی پاؤں جائے اس کا, اگرچہ وہ گفتگو کرتے ہوئے جائے, اس کو کسی سوچ و فکر میں بھی جائے, لیکن مجال نہیں ہے کہ جو اس کا بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہو. اس کو کہتے ہیں تربیت. بیت الخلا جانا ہے, مجال نہیں ہے کہ الٹا پاؤں اس کا جو ہے سیدھا پاؤں اس بیت الخلا میں چلا جائے. اور ہاں تو کیا مطلب, کیا وہ بشریت سے ہٹ جائے گا؟ نہیں, غلطی ہوگی اس سے ممکن ہے, لیکن اس غلطی پر تنبیہ ہو کہ دیکھو میں نے غلط کام کیا, لہذا الٹا پاؤں اگر مسجد میں رکھ دیا فوراً باہر واپس آئے گا کہ نہیں سیدھے پاؤں, سنت کی ادائیگی کے لیے سیدھے پاؤں سے جانا. اس کو کہتے ہیں تربیت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ ہو جائے کہ تمام وہ بری عادتیں, وہ چیزیں جو کہ ہمارے اعمال کو قبول, اعمال کی قبولیت میں مانع ہو, ایسی چیزیں ہیں نا جو اعمال کی قبولیت میں مانع. حدیث لیا مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, کہ جس میں وہ شہید, وہ عالم, قاری اور وہ سخی جہنم میں جائیں گے. کتنا بڑا عمل, یعنی مال خرچ کرنا علم کتنا عظیم عمل ہے, شہادت جہاد شہادت کتنا بڑا عمل ہے, لیکن وہ جہنم میں جا رہا. کیا چیز مانے ہو گئی؟ دکھا ریا. تو تزکیہ اس کا نام ہے کہ ایسی چیزیں, ایسی غیر اخلاقی چیزیں, ایسی باتیں جو ہمارے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہو, ان کو دور کرنے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ. سمجھا گیا نا؟ یہ ہے تزکیہ کی حقیقت, جو کہ خانقاہوں کا نام ہے خانقاہوں. یہ ہے تزکیہ کی حقیقت, ایسی باتیں کہ جو ہمارے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہو. جیسے تکبر کا مرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, ایسے شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تک. حسد دیکھیے کوئی ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے نا. حدیث میں بات کریں اعمال کا ذکر ہے, ایسی چیزوں کا ہے, غیبت ہے اور دوسرے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہونا, گناہ سے بچنے میں اپنی ہمت کو استعمال نہ کرنا اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا, یہ سب برے اخلاق کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا, یہ سب برے اخلاق ہیں. اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل نہ, یقین نہ ہونا, یہ سب کچھ. اب تعلیم, تربیت اور تزکیہ یہ چیز ہو جائے پھر میرے دوست کرنے میں وہ مزہ آئے گا. پھر میرے شیر پر میں کر دیجیے اس کی عبادت عبادت ہوگی, اس کا سجدہ سجدہ ہوگا, اس کا علم علم ہوگا, اس کی تربیت تربیت ہوگی. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سیکھا. اور دیکھیے تعلیم, تربیت, تزکیہ, تبلیغ یہ سب باب تفعیل ہیں, سب باب تفعیل ہیں. کوئی خود علم حاصل نہیں کر سکتا, کوئی تربیت خود پا نہیں سکتا, تزکیہ خود کرا نہیں سکتا, صحیح نا. سب باب تفعیل ہے نا, تو جو کہ اس کے اندر تعدی چاہیے, تزکیہ کروانا پڑے گا, تربیت کروانی پڑے گی, تعلیم اس کے لیے ضروری ہے, استاد اور معلم چاہیے. اس لیے تزکیہ بھی خود نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چیز اپنے کرم سب سب کو نصیب کرنا اور اپنی اطاعت اور سمجھ بتانے کی عادت سے طویل سے ایسا نہیں ہے کہ لیکن معصوم کا عقیدہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, باقی ہم سب خطا کار ہیں. کوئی بھی غنی آدم خطا نخیر خطائین خطا ہوا کیا رات گھر بیٹا خطا ہے فعال کے وزن بہت کثیر الخطا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کثیر الخطا ہے نا, کثیر الخطا طواب, یہاں پہ تائب نہیں فرمایا طواب ہی فرمایا, کیونکہ خطا ہے نا بھائی فعال کے اس کے مقابلے میں تو فعال ہی فعال ہی آنا چاہیے نا. اب وہ خطا ہے اور تائب سے کیسے کام پڑے گا, تو خطا کو طواب ہونا چاہیے. کثرت کے لیے تو وہی کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابر کی جنس لائی جاتی ہے, برابر کا ہونا چاہیے. تو یہ کیا وہ تو خطا ہے اور توبہ تھوڑی سی کر, تو اس کو بھی تواب ہونا چاہیے. حضرت فرمایا کرتے تھے توبہ ایسی چیز ہے کثیر الخطا کو کثیر العطا بنا دیتی ہے, اس لیے خیر الخطائین فرمایا. یہاں ایک عجیب علمی نقطہ ہے حضرت نے فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ, فرمایا دیکھو کلام میں جو مقصود ہوتا ہے مضاف مقصود ہوتا ہے مضاف الیہ مقصود, کلام کے اندر جو ہے وہ مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا, مضاف مقصود ہوتا ہے. جیسے غلام زید, تو زید تو مقصود نہیں ہے بلکہ غلام مقصود. فرمایا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الخطائین, کیا ضرورت ہے آپ خطائین نہ فرماتے خیر فرما دیں, خطائین نہ فرماتے خیر فرما دیں. گویا کہ جب مضاف الیہ غیر مقصود ہے تو نبی کا کلام تو غیر مقصود نہیں ہو سکتا. اب رہی مقصود کیا ہے, فرمایا اس کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے حضرت کا جی دیکھنے پر فرمایا کہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خطا کار کو خیر بنا دیتی, حالانکہ گناہ جو ہے شر کی چیز ہے, لیکن توبہ کی کرامت بتانا مقصود تھی کہ توبہ کا کیمیکل اتنا زبردست ہے کہ وہ جو شر کو خیر بنا دیتا ہے. اس لیے آپ نے خطائین کو باقی رکھا تاکہ دوسرے خطا کار ہو کے نہیں دے رہے, ورنہ وہاں خطا کا بھی ذکر تھا خیر فرما دیتے تھے, تو اس کو بھی مقصود بنا. سبحان اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ قلوب کے اپنی محبت اور تعلق سے اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ سنبھالنا سے اور تعلیم تربیت تزکیہ تربیت اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کامل بچے میں عطا فرما اور اپنا شرف و قبولیت دیتا اس میں ان کی تقبل سیکھا تفاعل سیکھا بولے اور کسی چیز پر ناز نہیں کرتا. اللہ معلوم سے صحیح کرنے کے بعد یہی کہ وفی اختیار سی وقت تفاعل یہی اعتراف بالکل تفاعل کا سیدھا اختیار کرنا وقت خوشی کرے گا. کعبہ شریف کو بنائے کتنی بڑی باتیں چاہیے اللہ کیا ایک ساتھ میں ایشیا سے سوال کیا کعبہ شریف. اچھا ہمارا جو قبلہ ہے نا کعبہ شریف بنتا ہے وہ ملتظم بنتا ہے. ہمارے سامنے کعبہ شریف کا جو استاد ہے وہ ملتظم ہوتا ہے. سہار یہ اس علاقے والوں کے لیے اللہ نے کیسے دی تھی ہمارے سامنے ملتظم. سہار تو اگر ملتظم کی طرف ہمارا رخ ہو تو بائیں جانب جو ہے اجیات جو ہے وہاں پر شاہی محل بھی دیتا. تو اس صاحب نے سوال کیا کہ حضرت بادشاہ کا محل دیکھیے کتنا بڑا اور کعبہ شریف کتنا چھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہیں ملک الملوک ہے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں سلطان السلاطین ہیں کتنا چھوٹا سا بنا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا یہ اپنی شان کے مطابق نہیں بنوایا بلکہ بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل تھا کعبہ شریف مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا دیتے 80 کلومیٹر ہے تقریباً بنوا دیتے. فرمایا ایک ہی چکر میں سارے حاجیوں کو گلوکوز چڑھی ہوئی ہوتی سب جو ہے وہ حاجی طواف کرنے والے ساتھ میں گلوکوز کی ڈرپ لے کے چل رہے ہوتے یا لے کے ہوتے سائڈ پر کہ جی گلوکوز چڑھ رہا ہے ابھی ہوش آئے گا پھر طواف پورا کریں گے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں رکھی اپنی عظمت اور شان کو دیکھ کے نہیں رکھی بندوں کی کمزوری کو دیکھ کر. ورنہ 50 نمازیں تھیں نا ہماری وہ 50 نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کے عظمت و شان کے مطابق نہیں ہے وہ معیار نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا کرتے کرتے 5 پر آ جانا وہ نمازوں کا یہ بھی ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر یہ بھی تو پتہ چلا کہ عبادتیں جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر. اسی لیے تو اتنی کمزوری رکھی کہ بھائی تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو وہ بھی نہیں اشارے سے پڑھ لو. اب آپ بتائیے تو اشارے کی کوئی نماز ہے کوئی بیٹھ کے کوئی نماز ہے لیٹ کے کوئی نماز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز ایک بات یاد ہے اس اصول کو سمجھے. ایک ہندو نے ایک عالم سے کہا ہندو کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عالم نے سے فرمایا ہندو نے فرمایا ایسا نہ کہا. ایک ہندو نے ایک عالم سے کہا کہ تم ہمیں پتھر کا بت پوجنے سے منع کرتے تم بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے کعبہ شریف وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا. یہ اس نے کہا یہ بات میرے شیخ نے ان عالم نے جواب دیا کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر سر رکھا ہے ہم نے سر جانان سمجھ کر. جذاب آپ دیکھیے یہاں تو پتھر ہے ہی نہیں کہ وہ دور اسے وہ تو پتھر نہیں ہے رخ دیا ہے. اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے فتاوی شامیہ کے اندر اگر کعبہ شریف کسی اللہ والے کی زیارت کو چلا جائے آپ سجدہ کہاں کریں آپ نماز کہاں پڑھیں یہ باب باندھا ہے شامیہ کے اندر. اب آپ بتائیے کتنی بڑی کرامت اللہ والے کی ذکر کی اولیاء اللہ کی کہ اگر وہ کسی اللہ والے کی زیارت کو چلا جائے تو آپ نماز کہاں پڑھیں گے. فرماتے وہ جہد وہ رخ جو عطا فرمانا وہی ہے کعبہ شریف ہو نہیں کہ وہ پتھر نہیں وہ مقصود نہیں ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے گر بھی سکتا ہے ٹوٹ جاتا ہے منظم ہوا انہدام ہوا اس کا ایک دفعہ ایسا ہو وہ رخ ہے تو وہ رخ مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ. اسی لیے کعبہ شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک پورا جہاں بیت المعمور ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ قبلہ ہے ہمارا. جیسے نماز جہاز میں والا نماز کہاں پڑے گا وہی پڑے گا اسی رخ کو دیکھ کر. اس لیے وہ پورا کا پورا وہ قبلہ ہے. تو تصویر بات سمجھا دیا اللہ کا ہماری کمزوریاں عبادت اس لیے تھوڑی کہ ہم جو ہے بس کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے. حضرت ماشاء محمد احمد صاحب جو میرے شیخ کے مشاہد کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کا سب سنایا چھوٹی پھوٹی چھوٹی پھوٹی یہ باتیں جو ہیں یہ تکرار جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا قرب کا اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ اس کو قبولیت کا ذریعہ بنا ہے آخر الحمد للہ بنا سکتے ہیں.